محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو علم ہے اس علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفتوں کے ساتھ الحمد للہ کما ہو ابھی اسمائی ہی و صفاتی، اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ان کی صفت علم ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کے علم کی کچھ خصوصیات ہیں، اللہ پاک کے علم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ ایک بات کو جانتے ہوں پھر وہ اس کے برخلاف ہو جائے۔ جو ہوتا ہے، جو ہونے والا ہے، وہی جانتے ہیں۔ اللہ پاک کے علم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کامل ہے، نہ تمام نہیں ہے، کہ کچھ باتوں کو جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے۔ اللہ پاک کے علم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تدریجی نہیں ہے، تدریجی نہیں ہونے کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہے۔ آج ایک ایکسپیرئنس ہو گیا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں ایسی بات نہیں، پھر ایک ایکسپیرئنس ہو گیا ایک وقت پتا چلا کہ شوگر والوں کو جو ہے نا وہ مختلف نہیں کھانا چاہیے، پھر تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ نہیں بھائی کچھ تو کھانا چاہیے، انڈا نہیں کھانا چاہیے، زردے نہیں کھانا چاہیے، پھر یہ پتا چلا کہ نہیں میں زردی میں ہوں پھر وہ بھی کھانا چاہیے۔ تدریج جو ہے نا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، وہ قطعی ہے، وہ محیط ہے، وہ کامل ہے، وہ یقینی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی عالم برزخ میں ملاقات ہوئی، یہ حدیث مشکا شریف میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کو اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ آپ پہلے انسان ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنی طرف سے روحوں سے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے، شرط ان کے مرتبے اور جو بزرگیاں ہیں وہ گنائیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایک چیز تھی کہ اللہ نے آپ کو جنت میں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اس کے قریب مت جاؤ، بس وہ ایک چیز نہیں نبھا سکا۔ ٹھیک ہے آپ میرے ابا ہیں لیکن ایک بات بول رہا ہوں، آپ نے اس کو نبھایا نہیں۔ آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ کے بھی بابا ہیں، تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ بات تم کو کیسے پتا چلی کہ میں مجھے ایک درخت سے منع کیا گیا تھا اور گھر میں اس کو گھر چلا گیا۔ تو سنگم تھوڑا بھی ہے، میں نبی ہوں، اس پر کتاب ناری ہوئی، اس میں ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تورات جو ہے نا کب لکھی گئی ہے؟ تو کہنے لگے تورات لکھی گئی ہے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، لوہنا آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے، آدم کے پیدا ہونے سے نہیں بلکہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے لوہنا پور میں لکھی گئی۔ تو کہنے کے اس میں یہ قصہ ہے، کہیں گے اللہ نے لکھا ہے، کہیں گے تو فرما کہ تم ہی بتاؤ کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے نہیں بلکہ آسمان و زمین سے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک بات لکھی تھی، تو من اس کی مخالفت کر سکتا تھا؟ فقط جا آدم و موسیٰ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام حجت میں غالب ہو گئے۔ اس ڈسکشن میں، اس بحث میں موسیٰ علیہ السلام کو ہارنا پڑا، آدم علیہ السلام غالب ہے۔ 2000 سال پہلے اللہ نے ویسے ہی لکھا جیسے کہ وہ آدم علیہ السلام کرنے والے تھے، اللہ پاک کے علم میں گڑبڑ نہیں ہوئی۔ فرعون کا قصہ پرانے پاک میں ہے، پرانے پاک کا کب لکھا ہوا ہے؟ یہ تھوڑی کہ فرعون کے بعد یہ کس طرح لکھا گیا، نازل ہوا وہ بعد میں، لیکن لکھا گیا تو پہلے اور لاکھوں کروڑوں سال پہلے لکھا ہوا ہے، ایک بال برابر کا فرق نہیں ہے۔ ویسے ہی ہوا جیسے اللہ نے لکھا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ویسے ہی ہوا جیسے اللہ نے لکھا ہے۔ سارے قوموں کے واقعات ویسے ہی پیش آئے جیسے اللہ نے لکھے تھے. ہر بیج کے بارے میں, ہر جین کے بارے میں, انسان کا جو جین ہوتا ہے اس کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اسی کا نام تقدیر ہے. یہ بیج ہے کہ جیسے میٹیریل کو جانتے ہیں نا کہ بھائی یہ میٹیریل کس کیپیسٹی کا ہے, کس ایبلٹی کا ہے, اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں, اس کو کہاں کہاں جوائنٹ کیا جا سکتا ہے, ٹرین میں لگا سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں, راکٹ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, پارٹس میں اس میں میٹیریل کی خصوصیات دیکھی جاتی ہیں. اللہ پاک ہر جین کی خصوصیات کو جانتے ہیں. قوم عاد کیا ہے, کیا کرنے والی, قوم ثمود کیا ہوگی, کیا کرنے والی, قوم نوح کیا ہوگی, کیا کرنے والی, امت محمد کیا ہے, کیا کرنے والی صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت محمد کی کیا 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 خصوصیات ہیں, کیا اس کے اندر استعداد ہے, اللہ پاک کو معلوم ہو سکے. اللہ پاک کا جو علم ہے وہ میرے دوستوں محیط ہے, وہ جامع ہے, وہ کامل ہے, وہ یقینی ہے, وہ قطعی ہے. اس علم کو اللہ نے اپنے حبیب سرکار العالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا, مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, علم بھی اللہ ہی نے دیا ہے حضور کو, ادب بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نالج الگ چیز ہے, ادب تمیز الگ چیز ہے. حضور نے جو دو باتیں فرمائی تو مطلب دو الگ الگ باتیں ہیں نا. آج ہم لوگ کمپیوٹر پہ اسپیس پہ جا کے کچھ معلومات لے لیتے ہیں, سمجھ چلیے نا بھائی, تعلیم الگ ہے, ادب الگ ہے. اس کا ہر ہر عمل کا ایک, ہر ایکشن کا ایک طریقہ کار ہے, ایک صورت ہے اس کی, کہ بھائی اس کو کس طریقے سے انجام دینا ادب ہے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا, مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اور علم اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا کہ پچھلوں کو اور اگلوں کو جتنا علم دیا جانے والا ہے وہ حضور کے علم کا ایک ذرہ ہے, ایک ذرہ ہے. اللہ کے علم کی عطا تو نہیں ہے, لیکن مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ پورا کا علم ملا کے حضور کے علم کا اس کے ساتھ میں کوئی تقابل نہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین, مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا, مجھے بعد والوں کا بھی علم دیا گیا, تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ 1400 سال پہلے آپ نے جو باتیں بتائی تھی وہ 1500 سال کے بعد چلنے والی نہیں ہے, عرب میں جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ امریکہ میں چلنے والی نہیں ہے. برادر جس امریکہ گنا سے گنا دور ایمان والا بھی ہے اور پھر بول رہا ہے, کافر بولے تو سمجھ میں آتی ہے بات. مومن والے نے تو نبی کو نہیں پہچانا, عجیب بات, اپنے نبی کو نہیں پہچانا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو علم ملے گا وہ تو کچھ بھی نہیں ہو چکے ہیں ان کے ساتھ. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنسی اکتشافات اور یہ ترقیات, اس کا حضور کو علم نہیں تھا؟ ایسی کیسی باتیں حضور نے فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو سب کو مل رہا ہے. اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. پہلے کیوں نہیں نکلا پٹرول؟ چابی نہیں ملی تھی, جب چابی ملی اس کے تو نکلا ہوا. یہ جتنے تحقیقات ہیں, ترقیات ہیں, یہ سب حضور کی برکت سے ہیں, حضور کو دیے گئے ہیں. اور یہ جو کر رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں امت, وہ حضور کی امت ہی کر رہی ہے. حضور کی امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, امت دعوت اور امت اجابت. جس نے قبول کر لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس نے قبول نہیں کیا اس کو دعوت ہے کہ تو قبول کر, یہ قبول کرنا ہے, وہ حضور ہی کی امت. لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور کے آنے کے بعد میں بھی کوئی اور امت باقی رہتی ہے کیا؟ کوئی نہیں رہتی, سب کینسل ہے, سب کینسل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں, اپنے نہیں چلا سکتے. حالانکہ پیغمبر کا عہدہ معذور ہونے والا عہدہ نہیں ہوتا, اپنی جگہ پہ آپ پیغمبر ہو گئے, حضور آ چکے ہیں, سید الاولین والآخرین آ چکے ہیں, سید ولد آدم آ چکے ہیں, صاحب المقام المحمود آ چکے ہیں, صاحب المعراج والبراج آ چکے ہیں, صاحب الشفاعت الکبریٰ آ چکے ہیں, صاحب الوائے الحمد آ چکے ہیں, سارے نبیوں کے نبی آ چکے ہیں، سارے نبیوں کے امام آ چکے ہیں، ان کے آنے کے بعد میں کوئی اور کہاں سے رہ سکتا؟ سب کیا لوکان موسا حین لما وسیعہ اتباعی، حضور نے خود فرمایا ہے کہ اگر موسا زندہ ہو تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے میری اتباع کرنا، ہو ان کو چارہ نہیں، ان کی بھی نجات اس کے بعد پھر میری ہی اتباع میں چلے گی، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی، ورنہ خدا پکڑ لے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نہیں چلا ہے، میں بھی اللہ کا پیغمبر تھا، آج میں یہ بتا میں تو صاحب کتاب ہوں، میں یہ بول رہا ہوں، وہ شریعت محمدی کو خود بھی فالو کریں گے اور ساروں کو شریعت محمدی ہی کو فالو کریں گے، یہ کتابوں میں صاف موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا علم مبارک عطا فرمایا، اب جو اللہ کا علم ہے، اللہ کے نبی کا علم ہے میرے دوستو، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس پر ایمان لانا ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا دیکھا ہوا نہیں، مگر ان کا علم اتنا پکا ہے اور وہ اتنے سچے ہیں کہ ہمارا جانا ہوا یا ہمارا دیکھا ہوا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہتا، ہم دیکھ کے گڑبڑ کر سکتے ہیں، ان کے علم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا، ہمارا مشاہدہ ان کا علم، ان کا علم ہمارے مشاہدے سے بڑا ہوا ہے، ہمارے مشاہدے سے بڑا ہوا ہے ان کا ہے، ہماری آنکھ تو تھی، ٹرین میں بیٹھ کے ہم سامنے والی ٹرین کو دیکھتے بولتے ہیں جلدی کرو گاڑی چل گئی، اگر کہ دیکھا تو یہ اپنی چلی نہیں ہوتی سامنے والی چل گئی، بہت مرتبہ تجربہ ہوتا ہے، دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوست آ رہا تھا، سامنے آ کے دیکھا تو پتا چلا وہ تو دشمن ہے مخالفین میں، دور سے لگ رہا تھا کہ کوئی گتھا ہو رہا ہے، لیکن قریب آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو آدمی ہے، ہم تو دیکھتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے بھائی، ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ ہم سب ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے ہم سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ، ہم کہاں سے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سائنس ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم تو سارے الٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اب انڈیا نیچے ہے نا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا ہے، بولے زمین کو نیچے ہے وہ اسی وجہ سے وہاں پہ دن ہے، تو آپ سوچیں کہ انڈیا والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، عرب والے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا سیدھا بیٹھے ہوئے ہیں کیسے الٹے لٹکے ہوئے ہیں بابا کا بھی طرف، تو ان کے لیے ہم بھی نہیں، اصل یہ کہ ہوا کا پریشر ہے جو ہم کو چپکا ہوا ہے زمین سے، مگر ہم تو اصل یوں نہیں ہے، یوں ہیں ہم، ہے کچھ دیکھتے کچھ ہے یار، ہمارے کیا دیکھنے کا بھروسہ ہے، ایسے ہے کچھ اور جانتے کچھ ہے، ہمارے جاننے کا کیا اعتبار ہے، اپنے علم کی نفی کر کے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے علم کو ثابت کرنا اس کا نام ایمان ہے، اپنے علم کی نفی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر یقین کرنا، ان کی صداقت کی بنیاد پر کہ وہ سچے ہیں، اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، صراط کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، تقدیر کو ہم نہیں دیکھتے، مانتے ہیں سر، کتابوں کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ایون ہم نے تو سرکار کو بھی نہیں دیکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انہوں نے تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا، کسی چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جس پر یقین کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھا ہوا نہیں، تو یقین کس بنیاد پہ کرنا ہے، کہ ہم سے زیادہ علم والے وہ ہیں اور ہم سے زیادہ سچے وہ ہیں اور ہم سے زیادہ قابل بھروسہ وہ ہیں اور ہم سے زیادہ شفیق وہ ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے ساتھ ہمدرد ہو، ہماری اپنے سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ وہ ہمدرد ہیں، اور ایک بات قرآن پاک میں جو کہی گئی ہوئی ہے کہ ان کا ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق ہے، ہمارا ہم پر اتنا حق ہے، ہم سے زیادہ حضور کا حق ہے، النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا کا ترجمہ مفسرین نے حق سے کیا، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی، ہمیں کیا پتا ہے بھائی، ہمارے علم کی نسبت سرکار کے علم سے اتنی بھی نہیں ہے جتنے ہمارے بچوں کے علم کی نسبت ہمارے علم سے ہوتی ہے، کون سا بچہ، چھوٹا بچہ، ایک سال کا بچہ، دو سال کا جب بولنے لگا ہے، ایک اس کا علم ہے، ایک اس کی فہم ہے، ایک اس کی خواہش ہے، دستکان بھیج گیا ہے تو بہترین قسم کی تقریب گھر میں چل رہی ہے، فرائی مٹن بھی ہے، فرائی چکن بھی ہے، فرائی فش بھی ہے، کوفتے بھی ہیں، بریانی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، متنجن بھی ہے، مرغ مسلم بھی ہے، میٹھے بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اب وہ ڈیڑھ سال کا بچہ جو ہے نا وہ بھی ہاتھ مارتا ہے، اس کو بھی چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کھاتے ہو تو میں کیوں نہ کھاؤں، تمہیں چاہیے تو مجھے کیوں نہیں چاہیے. مگر کیسے ماں باپ ظالم ماں باپ ہوتے ہیں, بے رحم ماں باپ ہوتے ہیں کہ بچے کو لینے نہیں دیتے. اس کا حق ہوتا ہے, اب وہ چلاتا ہے, وہ روتا ہے, کوئی تھرڈ پرسن دیکھے تو ظالم لوگ ہیں, انہوں نے ان کے پیٹ میں کیوں ہوئی اولاد. مگر کیا فرق ہے یہاں پہ؟ فرق ہے شفقت کا, فرق ہے علم کا, فرق ہے فہم کا. ان کو پتا ہے کہ آدمی کوفتہ کھائے گا پھر عمر بھر نہیں کھا سکے گا, ایک ہی وقت کھائے گا, آخری کوفتہ اس کا. ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ زندگی بھر کوفتے کھاتا رہے. ان کو پتا ہے کہ زندگی بھر کھانے کی تدبیر یہی ہے کہ ابھی اس کو دودھ پینے دیا جائے, ابھی اس کو کوفتہ پکڑنے نہ دیا جائے, ابھی مرغ پکڑنے اس کو نہ دیا جائے. جو مناسبت بچے کے علم میں اور ہمارے علم میں ہے, بچہ چاقو کھینچ رہا ہوتا ہے کچن میں جا کے ہمارے پاس, نائف لے رہا ہے, گرم چیز کو ہاتھ ڈال رہا ہے, ماں جو ہے نا روکتی ہے, اب وہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے, اور اتنا روتا ہے, اتنا چلاتا ہے, اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو ملتی ہے وہاں کی اٹھا کے پٹک لیتا ہے, توڑ دیتا ہے, اچھا رہتا اس کو. مگر ماں کچھ نہیں بولتی, مگر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ نائف اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ نائف دینے کا ٹائم نہیں ہے. اس کے ہمارے علم کو ہمارے بچوں کے علم سے جو مناسبت ہے, جو تعلق ہے, اتنا بھی نہیں ہے ہمارے علم کو اللہ کے رسول, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے علم ہے, اتنا بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے, جب وانذر عشیرتک الاقربین والی آیت نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ, اپنے سارے خاندان والوں کو بلایا, پھر اس کے بعد آپ نے یہاں جو چیز سمجھنے کی, میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کل آپ کے ورکنگ ڈیز ہیں, زیادہ لمبی بات میں نہیں کر سکتا, تھوڑی دیر کا مذاکرہ ہے. یہاں جو چیز سمجھنے کی وہ یہ کہ پہاڑ کے پاس کیوں بلایا, اور خود پہاڑ پہ کیوں چڑھ گئے؟ وہاں تو حتیم سامنے تھا, بیت اللہ سامنے تھا, بیت اللہ کے پاس ہی بلا لیتے. یہ اس میں ایک سیکرٹ, ایک راز ہے. حضور نے کھڑے ہو کے یہ پوچھا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ آپ سچ بولنے والے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, جھوٹ کا تجربہ ہم آپ کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہم کو کسی بھی دن, حالانکہ زندگی کے 40 برس بیت گئے, اس سے بھی زیادہ ہو, کبھی تجربہ نہیں کیا. تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں جو جگہ پہ کھڑا ہوں وہاں میں پیٹ کے پیچھے والے حصے کو بھی دیکھتا ہوں, سامنے والے حصے کو بھی دیکھتا ہوں, تو اگر پیٹ کے پیچھے دشمن ہونے کی میں اطلاع ہوں اور تم کے پہاڑ کے سامنے والے حصے میں تم ہو, پیچھے پہاڑ کے کیا ہے نہیں معلوم ہے, تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے. یہ راز تھا وہ اصل میں آپ کے اس پہاڑ پہ کھڑے ہونے کا. آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری جگہ کو تم پہچانو, تمہاری جگہ کو تم پہچانو, تم ایسی جگہ کھڑے ہو کہ تمہیں سب نظر نہیں آتا, میں ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ مجھے سب نظر آتا ہے, مجھے وہ بھی نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا, وہ بھی جو تمہیں نظر آ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے آخرت کی باتیں بتائی, دنیا آپ کو نہیں دکھتی تھی شاید, بیوی بچے نظر نہیں آتے تھے ان کو, نوکری اور جاب نظر نہیں آتی تھی ان کو, ضروریات زندگی نظر نہیں آتے تھے. بھائی یہ ساری چیزیں تو انہوں نے تو بتائی ہم کو, یہ کیسے پکڑنے کی ہے, کیسے حاصل کرنے کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ حقیقی علم ہے میرے دوست. انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے جو چیز ہمارے لیے مقرر فرمائی اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. ہمارا علم ہمیں جو سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے, اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے اگر وہ ٹکراتا ہے. اور وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں, لینا نہیں چاہتے. اللہ دینا چاہتا ہے, لینا نہیں چاہتا. اللہ تو نام ہی غنی کا ہے, اللہ سمد ہے, اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے, وہ تو خالق بلا حاجت ہے, وہ بغیر کسی ضرورت کے پیدا کرنے والا ہے. انسانوں کو جو اس نے پیدا کیا ہے تو ایسی کوئی بات تھوڑی تھی کہ کوئی کام اٹکا ہوا تھا انسانوں کو پیدا کرنے سے وہ پورا ہوا ہے, کہ کچھ کام اللہ نے کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا تو انسانوں کا سپورٹ لیا. اسی لیے عقیدہ ہے یہ خالق بلا حاجت, اللہ پاک پیدا فرمانے والے ہیں اپنے کسی ضرورت کے بغیر, ان کو کوئی ضرورت نہیں. پھر وہ کھانے سے سبحان, وہ پینے سے سبحان, وہ پہننے سے سبحان, وہ مکان اور لیونگ سے سبحان, بیوی بچوں سے سبحان, پاک ہے, ان سب چیزوں سے اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ ایک حدیث شریف میں اس مضمون کو سمجھایا گیا ہے
فرماتے ہیں حضور، یہ بھی مشکا شریف میں ہے حدیث، کہ میں سو رہا تھا مگر میں جاگ بھی رہا تھا سو بھی رہا تھا، تو دو فرشتے میرے پاس آ گئے، ایک میرے سرانے کھڑا ہو گیا، ایک میرے پانٹی پہ کھڑا ہو گیا. ایک فرشتے نے کہا کہ اضریب لہو مثلا، ان کی مثال بیان کرو کیا ہے. تو دوسرا جو پانٹی پہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا انہو نائم، یہ تو سو رہے ہیں، سونے والے کے سامنے بولیں گے تو فائدہ کیا ہے. تو پہلے والے نے کہا کہ ان عینہ سلامان ولا ینام قلب، ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا، یہ ان کی خصوصیت ہے. اگر ان کو آنکھ بھی لگ جائے پھر بھی ان کا دل تو بیٹھا بیٹھا. اضریب لہو مثلا، مثال بیان کرو. تو اس نے مثال بیان کی کہ السید بنا تھا، ان کی مثال یہ ہے کہ سید نے ایک مکان بنایا ہے، وجعل فیہ مادبا، اور اس میں اس نے دسترخوان چنا، وبعث الناس الی الدعوۃ، اور لوگوں کو اس نے دعوت کے لیے بلایا. فمن اجاب، ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت دینے والے کو بھیجا. وبعث داعیا الیہ، فمن اجاب الداعی دخل الدار واکرم من المادبا، جس نے دعوت دینے والے کی بات پر لبے کہی وہ گیا اس جگہ پر جہاں پہ دعوت تھی. اگر اس نے معلوم کیا یقینا اس کے بغیر کیسے جائے گا، اور پھر وہ مکان میں داخل ہوا اور دعوت سے اس نے استفادہ کیا. وہ مطلب کسی بھی داعی، اور جس نے داعی کی بات نہیں سنی، لم یدخل الدار ولم یأکل من المادبا، ظاہر ہے کہ وہ گھر رسی نہیں پوچھے گا، وہ اس راستے پہ چلے گئے ہیں، اور وہ نہ داخل ہوا گھر میں نہ اس نے استفادہ کیا. اس نے یہ مثال ہوئی. پہلے فرشتے نے کہا کہ اب بلو، اس کی تفسیر کرو گے اس کا مطلب کیا ہے. وہ پہلے والے فرشتے نے کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں انہو نائل. تو پھر دوسرے فرشتے نے وہی جواب دیا ان عینہ تلامان ولا عینہ مقلب، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں ان کا دل نہیں سو رہا. تو کہا کہ تفسیر اس کی یہ ہے کہ السید ہو اللہ، سید سے اللہ مراد ہے، یہاں سید سے اللہ مراد ہے. والدار ہو الجنہ، اور دار سے جنت مراد ہے. والمأدبا، اور دسترخوان اور دعوت کی چیزوں سے. ہوا نعماء الجنہ، وہ نعمت نعماء الجنہ، جنت کی نعمتیں مراد ہیں. المأدبا سے یہ مراد ہے. والداعی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہی، وہ اسے پوچھے گا کہ اس مکان کو جانے کا راستہ کیا ہے. انہوں نے راستہ بتا دیا، بس پورا دے دیا، اور اس نے اس کو فالو کیا. وہ ظاہر ہے کہ جنت میں داخل ہوں گا اور استفادہ کرے گا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک نہیں کہا، وہ جا نہیں سکا ان کے ساتھ میں، تو وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا، اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں نے مثال بیان کی، اس کی تفصیل بیان کی، وہ چلے گئے دونوں فرشتے. اس حدیث شریف پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو صرف دینا ہی ہے، مخلوق سے کچھ لینا نہیں ہے ان کو. اس لیے انہوں نے جو ایڈریس بتایا ہے اس کا نام دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آ کر اس مأدبہ سے، اللہ پاک کی ان نعمتوں سے استفادے کے لیے جو ایڈریس بتایا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے کہ کیسے ملے گی وہ، اسی کا نام دین ہے. تو اللہ کے علم سے یا نبی کے علم سے یہ بات سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے کہ دین جو ہے وہ کوئی مصیبت نہیں ہے، اور دین کا بڑے سے بڑا کام مصیبت نہیں ہے، اور دین کی محنت مصیبت نہیں ہے، اور دین کے لیے قربانی دینا کوئی مصیبت نہیں ہے. یہ نعمت ہی نعمت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کا. انسان کے فائدے کے لیے تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. انسان کے اندر استعداد پیدا بلڈ کرنے اور ڈیولپ کرنے کے لیے تو اسے ترتیب کو رکھا گیا ہے. چونکہ جو چیز منع ہے، جیسے بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی استعداد نہیں ہے، جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کھانے کے قابل نہیں رہے گا، گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ استعداد نہیں ہے اس کے پیٹ. جو آدمی یہاں اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں میں پڑے گا، اس کی استعداد ہی نہیں رہے گی وہاں پہ، وہ نہیں دے سکتا وہاں پہ الا یہ کہ توبہ کر لے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اصحاب جہنمی جو ہیں وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کوئی دے. ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. کیونکہ جنت میں نہ پانی کی کمی ہے اور نہ ہی پھل فروٹ کی اور کھانے پینے کی کمی ہے. اس کی تو خصوصیت یہ ہے کہ پھل سے کبھی ڈالی تہری خالی ہی نہیں ہوتی. انگور کا خوشہ توڑیں گے تو وہ خوشہ توڑنے کی جگہ خالی نہیں رہے گی. جنت کی خصوصیت یہی ہے، وہ خوشہ فوراً لگ جائے گا. سیب توڑیں گے، سیب کی جگہ فوراً سیب لگ جائے گی. یہ نہیں کہ آپ دوسرے موسم تک ویٹ کرو. تھوڑی دیر میں وہاں ہمیشہ خالی نہیں رہتا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھی تھی, اس کسوف کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت کر دی گئی تھی. آپ نے فرمایا میں نے جنت دی. آپ نماز میں آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ نماز میں آپ آگے بڑھے تھے اور پیچھے ہٹے تھے, کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میرے سامنے تھی, میری طبیعت چاہیے کہ میں اس کا ایک خوشہ انگور کا تمہارے لیے توڑ دوں, اس کے لیے میں آگے بڑھا تھا. لیکن پھر میرے کو بتایا گیا کہ یہ حکمت نہیں ہے کہ جنت کی چیز دنیا میں ایسے اوپن کر دی جائے, اس لیے پھر میں پیچھے ہٹ گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تو قیامت تک وہ خوشہ ختم نہ ہوتا, کیونکہ توڑنے کے بعد انگور پھر انگور لگ جاتا ہے, پھر انگور توڑنے کے بعد پھر انگور لگ جاتا ہے. جنت کی نعمتوں کی تو یہ بات ہے, تو وہ کہیں گے جہنمی کہ بھائی تمہیں مصیبت کیا پڑی ہے, تھوڑا سا پھینکو وہاں سے, کیونکہ جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ اقتدار ایسی بنائیں گے سننے کی بولنے کی کہ جنتی پکاریں گے تو جہنمی پکاریں گے تو جنت کو سنائی دے گا. حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے, آسمان زمین سے بھی بڑا. اور جنتی کسی چیز کو کہیں گے ان کو تو ان کو سنائی دے گا. وہ بنا تھا خواب جنتی اور خواب النار. جنتی بھی جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, جو تم سے تمہارے رب نے کہا تھا کیا وہ بھی سچ نکلا؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں یار بالکل صحیح. فأذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین, ایک مؤذن اذان دے گا, وہی اذان نماز کے لیے نہیں ہوگی, یہ خوش ہونے والوں کو خوش کرنے کے لیے اور صدمے والوں کا صدمہ بڑھانے کے لیے ہوگی. اللہ فاض ذرا مؤذن بینہم, ایک مؤذن اذان دے گا, لعنۃ اللہ علی الظالمین, کے ظالموں کو خدا کی لعنت و پھٹکار. یہ اذان ہے. تو جنتی جہنمی کو بھی پکارے, ایسے جہنمی جنتیوں کو پکارے. منا دا اصحاب النار یا اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء, کہ تھوڑا سا پانی بھیج دو. او مما رزقکم اللہ, اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اسی میں سے ڈال دے. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین, وہ کہیں گے کہ کیا کریں, کافروں پر حرام ہے, ہم نہیں دے سکتے. ادب تم تو یہ بات کی حیات ایک مر دنیا, تم نے تو مزے کی چیزیں دنیا میں لے لی ہیں, تمہیں نہیں ملے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کافروں کو اللہ نے بہت دیا ہے تو اللہ بہت خوش ہے ساتھ, وہاں پاس شکایتوں میں ایک ساتھ کہنے لگے اگر یہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ہی ناراض ہوتا تو ان کو اتنے نعمتیں کیسے دیتا. اور یہ کامن کنفیوژن ہے, اللہ ہم سے ناراض ہے تو اتنی نعمتیں کر رہے ہیں, اتنی فتوحات اور ایسے گورے گورے خوبصورت کیسے جہنم میں جائیں گے, یہ کہہ رہے ہیں اسے. ایسے گورے گورے خوبصورت کیسے جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا یار جب کیڑے مارے جاتے ہیں تو کیڑے گورے ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں؟ تو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کالے بھی ہوتے ہیں گورے بھی. اور جب مارا جاتا ہے ان کو تو بلینوں میں مارا جاتا ہے, یہاں سے وہاں تک مچھر کی دوا مار رہی ہے, بلین مچھر مار گئے. آپ کو صدمہ ہوتا ہے کچھ؟ وہ مرنے کے لیے ان کو تو مارنا چاہیے, موزی ہیں. ایسے ایسے بےمانوں کو اللہ پاک مارے گا تو تھوڑی سی صدمے کی بات ہے, اس سے ان کو اللہ میں ایسے کیا کہ وہ بہت خوبصورت ہے, وہ بہت گورے ہیں, اونٹے ہیں, جنال ہے بہت, یہ پہلے سے ایسے ہیں ویسے ہیں, یہ چیز نہیں ہے اللہ کے پاس, اس کی ترتیب دوسری ہے. وہ کہتے ہیں قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین, اللہ نے حرام کر دیا ہے کافروں, اور دنیا میں ان کو تھوڑا سا انجوائے کرنے کا موقع دے دیا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامر, بس وہ یعلم, چھوڑے ان کو کھانے دیں پینے دیں اور انجوائے کرنے دیں. ویتمتعوا, تمتع کہتے ہیں انجوائے کرنے کو, اور غفلت میں پڑے رہیں, ان قریب ان کو پتہ چل جائے. تعالیٰ شانو میرے دوستو, یہ ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے فائدے اٹھانے کے قابل ہو جائیں, اور کچھ بھی نہیں. دین کا نظام وہی حکم ہے, ایک ایسی جوانی جس کے بعد میں بڑھاپا نہ رہے, ایک ایسی تندرستی جس کے بعد میں بیماری نہ رہے, ایک ایسی قوت جس کے بعد میں کمزوری نہ رہے, ایک ایسی زندگی جس کے بعد کے اندر موت نہ رہے, ایک ایسا زنا جس کے بعد میں جو ہے فقر نہ رہے, ایک ایسی عزت جس کے بعد میں ذلت نہ رہے. چونکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتہ یہ اعلان کرے گا, یا اہل الجنہ تشبو نہ ولا تحرمون, تم جوان رہو گے اب کبھی بوڑھے نہیں بنو. تشبو نہ ولا تحرمون, تصحو نہ ولا تمرضون, تم تندرست رہو گے بیمار نہیں پڑو گے. اب بیماری کیا چیز ہے تم بھول جاؤ, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیماری کیا ہے. ہر دن آدمی کی قوت بڑھانے کا کام, حسن و جمال کے بڑھانے کا کام, شباب بڑھانے کا کام ہوا, وہاں کی عمر کی زیادتی کم نہیں کرتی بڑھاتی. یہاں تو لیبل ہے, پہلے بڑھاتی ہے پھر ایک دن ڈاؤن پہ لے کے آ جاتی ہے, چونکہ ایک خاص سیٹ اپ ہے, وہاں بڑھانا ہی بڑھانا ہے, بڑھانا ہی بڑھانا ہے, حسن بڑھتا ہی جائے گا. یہ نہیں کہ اب تو بھائی 200 سال کا بڈھا ہو گیا, 400 سال کا ہو گیا, اب جھگنی آ جائیں گی وہ, کہ ایسا نہیں ہے, وہاں جھگیاں نہیں ہے چہرے کو. تحیون والا تم تو تم زندہ رہو گے, مرو گے نہیں, وہ ان تم تخلدون اپنی, تم اس میں ہمیشہ رہو گے, کبھی تم کو اس میں سے نکالا نہیں جائے. اب بے فکر ہو جاؤ اس سیٹ اپ سے کہ خدا نے جیسے تمہارے باپ کو نکال دیا تھا, شاید تمہیں بھی کوئی ہوشیاری کر کے کوئی تدبیر کر کے پھر باپ بھائی بگا لیا, ایسا نہیں ہوتا. تل کا جنت التی اور اس تم, یہ جنت تم کو اب وراثت میں دے دی گئی. وراثت کا مطلب ہے کہ آپ کو کمپلیٹ مل چکی, تو دینے کے لیے ہے دین کا پورا نظام. تو اس لیے ہمارے اندر جو شعور لانا ہے اصل میں وہ ہے کہ اپنے علم کی نفی کر کے نبی کے علم کی تصدیق کرنا, اس بات کی, اور جس بات کو انہوں نے چھوٹا بتایا وہ چھوٹی ہے, جس کو عزت والی بتایا وہ عزت والی ہے, جس کو خراب بتایا وہ خراب ہے, جس کو بے حیثیت بتایا وہ بے حیثیت ہے, جس کو صحیح بتایا وہ صحیح ہے, جس کو غلط بتایا وہ غلط ہے. اور زندگی کے اندر صرف نماز روزے کی حد تک نہیں, ساری زندگی کے تمام کاموں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا جو طریقہ ہے وہ ہے جو اللہ کا حضور کو سکھایا ہوا ہے, اس کے خلاف والا اچھا ہونے کا 1000 فیصد بھی کوئی امکان نہیں. بے خوف ہے وہ, نادان ہے وہ, حضور کے طریقے کے مقابلے میں کسی طریقے کے بارے میں گمان یہ آ جائے کہ یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے, بالکل بڑی سے بڑی گالی دینے کے قابل ہو سکتی, بالکل نہ سمجھ, نہ سمجھی کی بات. اسے نبی کو پہچانے نہیں, اسے اللہ کو پہچانے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مبارک عطا فرمایا زندگی گزارنے کا, 24 گھنٹے کی زندگی میں اور سارے شعبوں میں وہ متعلق. تو ایک دوست میرے دوست, دوسری بات کی جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں دین جو ہے نا وہ دیا گیا ہے کہے کے لیے نعمت کے طور پر, اسی لیے یوں آتما جو رکھوں دی رکھوں آتما تو آگے تو نعمت ہی, میں نے نعمت کو تم پر مکمل کر دیا, یہ تمہیں مل گیا سب سے سب کچھ تمہیں مل گیا. تیسری بات میرے دوست یہ ہے کہ جب دین ہمیں نعمت کے طور پر دی گئی تو دین کا کوئی کام ہمارے لیے مصیبت نہیں, اور دین میں پیش آنے والی مشقتیں مجاہدے یہ سب چیزیں ہمارے ہی نفع کے لیے, بڑے سے بڑی محنت, بڑے بڑے سے بڑی محنت, فائدہ ہی فائدہ. جیسے جاب میں جو محنت ہوتی ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اب آدمی صبح سے لے کے شام تک جاب کرتا ہے, کتنی محنتوں کے بعد اس کو جاب ملی, کتنے ایجوکیشن کے بعد اس کو جاب ملی, پڑھتا رہا پہلے پری اسکول سے نکل کے اسکول میں گیا, پھر ہائی اسکول میں گیا, پھر یونیورسٹی میں گیا, اس کو ڈگری لی, پھر آیا پھر اپلیکیشن دیا. اب اتنے دن اس نے محنت کی تھی بھائی, خالی پیسے سنتے رہو ویسا بھی نہیں. اب صبح سے شام تک جاب کرنے کا ہے, جاب کر رہے ہیں, پسینہ جا رہا ہے, تھک رہے ہیں, طبیعت اچھی نہیں ہے, نزلہ زکام ہے, پھر بھی موسم اچھا نہیں ہے, پھر بھی گھر میں زور سے لڑائی ہو گئی, پھر بھی اور جناب والا موڈ ہے تو بھی, موڈ نہیں ہے تو بھی, طبیعت چل رہی تو بھی, کر رہے جاؤ. ایک آدمی آ گیا آپ کے پاس دیکھنے کے لیے, ہاں یہ تو بڑا تھک رہا ہے, یہ تو بہت مشقت میں ہے. اس نے کہا یار تو مجھے پیروں پر میرے بڑا رحم آ رہا ہے, میرے دماغ میں بات آ رہی ہے, میں تجھے فائر کرا لوں, بڑی مصیبت میں کیا مصیبت گزر رہا ہے صبح سے شام تک. یار جس مشقت اور مصیبت کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے اس پر کچھ ملنے والا ہے یقینی طریقے پر. میرے دوستوں اس محنت اور مشقت کو محنت اور مشقت نہیں کہا جاتا, وہ بڑی نعمت ہے, وہ بڑا انعام ہے, وہ تو دعاؤں سے لیا گیا ہے, اس پر تو اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے روزانہ. اور اس کے لیے آدمی کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ سیلری جو ہے اس کی 5 گنا سیلری بڑھ جائے گی اگر تھوڑا سا اس میں اور یہ ایڈ کر لے, اور یہ ایڈ کر لے, تو کیا کرتا ہے وہ, یہ تو لکی چانس مجھے ہو گیا ہے, میں تو لکی ہوں بالکل, یہ سمجھتا ہے مشکل بڑھ گئی. ایسی اصل تمہارے کو بتا رہے ہیں جو دین اور دین کا جو سٹن ہمیں دیا ہے میرے دوستوں وہ اللہ پاک کا انعام ہے. اب روزے بڑے آ رہے ہیں, روزے بڑے آ رہے ہیں تو مصیبت نہیں ہوتی, نعمت ہے اللہ پاک. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے پروردگار, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے پروردگار آپ کو پتا ہے کہ مجھے زیادہ دن جینے کا شوق تھا, لیکن اس لیے نہیں تھا کہ میں باغ لگاؤں اور دنیا کی نعمتیں جمع کروں, اس لیے تھا کہ میں دوپہر کی گرمیوں میں روزہ رکھ کے پیاس کی شدت کو آپ کے لیے برداشت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے راستے میں دین کی محنت کرنا چاہتا تھا, دشمن سے لڑنا پڑے تو لڑنا چاہتا تھا, میں اس لیے چاہتا ہوں. روزے بڑے آ گئے, دین چھوٹا ہو گیا, بڑا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو عالمی بنایا ہے, اسے اس کا سیٹ اپ چینج ہوتا رہے گا. اسے قمری حساب ہے, یہاں پہ شمسی حساب نہیں ہے, سورج کا حساب نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس شکاگو میں ایک گروپ پایا جاتا ہے جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہے نہیں, وہ کہتا ہے ہم دسمبر میں روزہ رکھیں گے. دوسرے دنوں میں تو مشکل ہے بھائی, بولے روزہ رکھیں گے ہم, لیکن ہم دسمبر میں رہیں. بھائی دین عالمی ہے یہ, آپ کو ہمیشہ دسمبر میں روزہ ملے تو دوسرے کو ہمیشہ جون میں ملے, جولائی میں ملے, یہ تو ڈیمانڈی ہے, صحیح نہیں ہے. بس تم کو تھوڑے دن دسمبر میں مل جائے, پھر دوسروں کو تھوڑے دن دسمبر میں مل جائے, تم کو جون میں تھوڑے دن مل جائے, دوسروں کو تھوڑے دن جون جولائی میں مل جائے, یہ سب صحیح ہے. تو مجاہدہ جو ہوتا ہے نماز کا بھی ہوتا ہے, نماز کے اوقات ارے یار بہت دیر ہو جا رہی ہے, پیچھے رہو اس کو. بھائی نماز اپنے وقت کے ساتھ ہے یار, ان سلا دکھانا تھا کتاب موقو تھا. مجاہدہ ہی تو ہے, تھوڑا سا دو تین مہینے تو مجاہدہ کرنے میں کیا مصیبت پڑ جاتی ہے. جو ہمارے فقہا نے تحقیق کر کے بتایا کہ ٹائم یہ ہوتا ہے تو اس میں کمپرومائز نہیں ہوتا کسی کے ساتھ. مجاہدہ کرنا ہے, زکات میں مجاہدہ ہے, حج میں مجاہدہ ہے, کیا حج آسان چیز ہے. ایسے جو جتنا مجاہدہ پیش آئے گا وہ مجاہدہ نعمت میں اضافے کا ہی باعث بنے گا. ایسے دین کی جو محنت ہے, جو ذمہ داری میں ہے اس امت کی, خاتم نبوت کی وجہ سے, خود صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کی وجہ سے, وہ نعمت ہے. اللہ پاک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ذہن میں جو چیز چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محنت ہم سے نہیں ہو سکتی اور یہ مصیبت ہے. یہ وہ کرے جس کے پاس ضرور بچے نہ ہو, یہ وہ کرے جو بالکل فالتو پڑا ہوا ہو, یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے. فتح عالم الذین ظلموا ایہم القلم ینقلبون, آخرت میں پتا چلے گا کہ بیوقوف کون تھا اور سمجھ گیا کون. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسن تحت رجلک الحمار, ابھی تو تم گھوڑے پہ سمجھ رہا اپنے کو, لیکن غبار چھڑ جانے دے, پتا چلے گا کہ تم گھوڑے پہ ہے کیا کہتے تھے شاعر کہہ رہا ہو تو. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسن تحت رجلک الحمار, تو یہ ہے کہ آج ہم گدھے پہ ہیں گھوڑے پہ سمجھ رہے اپنے کو. بات اصل میرے دوستو یہ ہے کہ دین ہو یا دین کی محنت ہو, کتنی تاکید سے قرآن و حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی, کتنے فضائل اس کے بیان کیے ہیں, اس کے چھوٹ جانے پر کتنی وعیدیں بتائی گئی ہیں, اس کے لیے کیسی ہمت دلائی گئی ہے, کیسی ترغیب دی گئی ہے. بیماروں کو بھی ترغیب دی گئی, آج کمزوروں کو بھی ترغیب دی گئی, غریبوں کو بھی ترغیب دی گئی, امیروں کو بھی ترغیب دی گئی, مصروفوں کو بھی ترغیب دی گئی, جوانوں کو بھی ترغیب دی گئی, بوڑھوں کو بھی ترغیب دی گئی. اس واسطے کہ وہ نعمت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی نعمت اللہ پاک کی ہے کہ ارے بھائی تم دین کی محنت کرو, ہدایت کی محنت کرو, جو ہدایت پھیلے گی دنیا میں اس پورے کا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں. کوئی ایک آدمی اپنی زندگی میں نماز پڑھتا ہے, حساب ڈال کے دیکھو کتنی نمازیں, اگر ہم نے 70 برس نماز پڑھی تو کتنی نمازیں ہوں گی. ایک دن میں آپ اس سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں, ایک دن میں 70,000 آدمی اگر توبہ کر لیے, 70 آدمی اگر نمازوں کو پڑھنے لگے, عمر بھر جو 70,000 کو پڑھتے رہیں گے اکاؤنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا, اور خدا دینے والا ہے, اس کے خزانے میں تو کمی ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا خود کہاں سے لا کے دیں گے, بھائی ان کے پاس ایسا بجٹنگ سسٹم نہیں ہے. میں بجٹ خریدتا ہوں یہ اتنے ہوں گا, اللہ پاک کے پاس بجٹ بھی رکھے گا. فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہے ارادت ہے. ان معاملوں ہوں اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, ان کا معاملہ یہ کہ جب وہ چاہتے ہو ہو جاتی, ان کا ارادہ موجود ہے. ان کا سوچنا, ان کا ارادہ کرنا, یہ سوچنے کا لفظ اللہ کے لیے بولا نہیں جاتا, ان کا ارادہ کرنا موجود ہے. حق تعالیٰ شانہ کتنا کتنا دیں گے, کتنا کو دیں گے, ایک ایک آدمی کو کتنا دیں گے. اللہ پاک نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم, یہ بتا دو کہ تمہارے پہلے تمہارے آخر, میں سوالوں تک بولوں گا انشاءاللہ, تمہارے اول, تمہارے آخر, تمہارے انسان, تمہارے جن, تمہارے زندے, تمہارے مردے. لو کاموں ادا کرتی ہیں, اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں, اب تک جو پیدا ہو شروع پہلے کے آخر میں جو آگے ہو, اب جو ہے وہ انسان بھی اور جنات بھی, زندے بھی اور مردے بھی, اگر جمع ہو جائے اور اللہ سے اپنی انگلیاں مانگے. انگلیاں کہتے ہیں آرزو اور تمنا کو, نیند کو نہیں کہتے انگلیاں, اتنا کھانا ہونا ہے, اتنی روٹی ہونا ہے, اتنے پیسے نہیں, انگلیاں مانگے. ایک ایک آدمی دنیا بھر کو مانگ سکتا ہے, ایک ایک آدمی پوری دنیا مانگ سکتا ہے, ایک ایک آدمی پورا ورلڈ مانگ سکتا ہے. انگلیاں کے مطابق مانگے, اور میں ان سب کو ان کی انگلیاں دے دوں, میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے. من ملک کی شے میرے ملک میں میرے خزانے میں ذرا برابر کمی نہیں ہے، ایسی ذات ہے۔ تو یہ دینے کے لیے سٹ ہے میرے دوستوں کہ اگر تم دین کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی لیے تو یہ بزنس دیا گیا ہے، اسپیشل بزنس امت کو جو دیا گیا وہ دین کی محنت کا ہے۔ حل دلکم علی تجارہ، اے ایمان والوں میں تمہیں بزنس بتاؤں، تم جی کو من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا، جب تم لکھوں ضرور حکم تمہاری گناہ بھی معاف کرے گا، وہی خلق جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے بابا تمہیں دے دے گا اللہ پاک جس سے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہیں، بابا صاحب کی طیبہ عالیشان مکان دے دے گا۔ آج محنت کرتے 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 بڈھے ہونے کے قریب چار پیسے آئے تو سبب میں جا کے ایک مکان بنا لیتے اور خوش رہتے، جب کھجلی ہو رہی تھی، جب ناخن نہیں تھے، جب ناخن آئے جب کھجلی نہیں ہو رہی۔ اب بڈھے ہونے کے بعد میں اچھے مکان میں، اب بجلی میں بڈھی ہو گئی، کیا انجوائے کریں گے یار؟ جس وقت جوانی تھی، مستی تھی، اس وقت کچھ مزے لینے کا ٹائم تھا، اس وقت تو اسٹرگل تھا، اب سو سٹ اپ ہونے کے بعد میں چار پیسے جمع ہوئے، اب ایک عالیشان بنا کے مکان، اور عالیشان کیسا عالیشان ہے؟ وہ مٹی کا عالیشان، مٹی کا مکان بھی کبھی عالیشان ہو سکتا ہے؟ جنت کا مکان ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا جو گارا ہے وہ مشک کا ہوگا، اس کے سنگریزے جو ہے نا اس میں دوستوں کس کی کس کی ہوں اللہ پاک کو معلوم، ایک ایک موتی کا محل، ایک ایک ہیرے کا محل، ستر ستر ہزار دروازے ایک ایک مکان میں، ستر ستر ہزار، وہ مساکین طیبہ آج شاید مکان تمہیں دے گا، فی جنات عدن ہمیشہ کی جنت رضوان من اللہ اکبر، اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی بھی مل جائے گی، اللہ خوش ہو جائے گا۔ وہ اوپر تحبون نصر من اللہ، اور یہ ایک چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کی مدد اور فتح وہ بھی دے دوں گا، کہ لوگوں کو فوج در فوج تمہاری وجہ سے ہدایت نصیب کر دوں گا، کیونکہ نصر من اللہ اور فتح القریب کی تفسیر ہے لوگوں کا ہدایت قبول کرنا، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ میں اس کا بیان ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی نصرت اور فتح کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھو آپ کے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج آ رہے ہیں، کیونکہ پوری کی پوری فوج اور پورا کا پورا قافلہ دین میں آ گیا اور آپ کی محنت سے آ گیا، آپ کو کیا ملے گا سمجھ رہے ہیں؟ ان کا پورا دین ایمان تمہیں مل جائے گا ثواب میں، پورے اعمال تمہیں مل جائیں گے ثواب میں۔ تو یہ جو محنت دی گئی ہے میرے دوستوں، یہ حضور کی امت کو اسپیشل دی گئی، چیتوں یہ محنت پہلے بھی، لیکن اگر پہلی والی امت اس محنت کو نہ کرتی تو نبی جب اپنے نہیں دھو نہیں ہوتے تھے ان کے، کوئی نبی آ جاتے تھے اور پورا کریڈٹ پھر وہ نبی کے پاس ہوتا تھا۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے قیامت تک کے واسطے یہ امت ہی اس کے حامل ہے، اس کے ذمہ دار ہے، اس لیے ایک موقع ہے کہ آدمی اپنی جان کھپا دے اس کے لیے، اپنا مال کھپا دے اس کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو لگا دے اس کے لیے، اپنے آرام کو قربان کر دے اس کے لیے، اپنے آپ کو تھکا دے اس کے لیے، اور یہ تھکانا اور یہ قربان کرنا اور یہ وقت لگانا اور صلاحیتوں کا لگانا، یہ اس کے لیے نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ، اس کو کبھی اس میں نقصان نہیں ہوگا، کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ ایک ایسی ذات کے ساتھ یہ کاروبار ہے اور ایسی ذات کے ساتھ یہ بزنس ہے کہ جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، جس کے پاس لاسنگ سسٹم نہیں ہے، لوزنگ سسٹم نہیں ہے، بین کرپسی نہیں ہے، ایک ایسی ذات کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جو تم دو گے وہ میں اپنی مدد شمار کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہو۔ اس لیے میرے دوستو دین پورا آ جائے ہمارے اندر اور دین کی محنت میں ہماری جان جان مان لگ جائے، سرکار نے ہمیں یہ سکھایا ہے یا نہیں سکھایا ہے اس کو کنفرم کر لوں، یہ ویریفائی کرنے کا آپ کو حق ہے، مجھے حق ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے، قرآن پاک میں یہ چیزیں ہے کیا نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں یہ ہے کیا نہیں، اگر ہے تو یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے نبی کا علم ہے، ہمارا علم کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، ہمارا مشاہدہ کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، ہماری فہم اور عقل کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، انہوں نے یہ بات بتائی اور اس میں یقیناً یہ بات اس کی سچائی موجود ہے جو انہوں نے بتائی ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، کوئی غلو نہیں ہے اس میں، کوئی فولنگ نہیں ہے اس میں، بالکل صحیح صحیح بات ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین، ان کی وعیدوں پر یقین، اس کو اختیار کرنا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو لے کے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اس لیے دین کو اپنے اندر لانا ہے پورا کا پورا، ایسا کہ بندگی آ جائے اللہ کی، کہ بندہ اللہ کا ہو جائے اندر سے باہر، اور دین کو لانا ہے ساری انسانیت کے اندر، کہ ہم اپنی طرف سے پوری جدوجہد کرا لیں گے کہ اللہ کے بندے بن جائیں، کسی اور کے بندے نہ رہیں, اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں, کسی اور کے سامنے نہ جھکیں, اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں, کسی اور سے نہ ڈریں, اللہ سے تمہ رکھنے والے ہوں, کسی اور سے لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ان کے اندر, وہ جذبہ آ جائے انسانیت میں اور بالکل ابتدائی درجے میں تو مسلمان ہوں گے, تو وہ تو مسلمان تو بلیور ہے, یقین کرنے والا ہے, اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے, اس کو سمجھانے میں کوئی پرابلم بھی کریئٹ نہیں ہوتا رائٹ نہ, جس کو ہم ابھی فی الحال برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستوں اپنے بھائیوں کو دور اور دراز پہ جانا ہے, اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں بعد میں تو جتنے ہم دین آ رہے ہیں اس کے سب مسلمان بھی ہیں, شاید بھائی سفر کرو تو پتا چلے, سفر کرو تو پتا چلے, لاکھوں میں ملینوں میں بلینوں میں ایسا مسلمان ہے کہ کلمہ نماز نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں. ایک مطلب ایک جماعت ہماری ایک جگہ گئی تھی, میں خود اس میں تھا, 102 دن ہم نے ایک جگہ کام کیا, سوائے کلمہ یاد دلانے کے وہاں کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو اور کچھ کام نہیں تھا, صرف کلمہ یاد دلانا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے, وہ بھی دیندار ہیں, ان کے پاس میں بھی عقل ہے, سیرو پھرو تندرو چلو زمین میں پھرو, پتہ چلے کہ کیا ہے امت مسلمہ, مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, نہ لباس میں نہ وضاقتہ میں نہ کھانے پینے میں نہ شادی بیاہ میں نہ کسی چیز میں عقیدہ میں کچھ یاد ہی نہیں ہوں گے, مگر اپنے کو مسلمان بولتے ہیں. ہم لوگ بولے بھائی آخر یہ کیسے مسلمان ہیں یار, شادیاں ہیں کہ موبائل مسلموں میں ہیں, شراب کی دکان میں ہماری ملاقاتیں ہیں ان سے, تو پتا چلا کہ ہم مسلمان رہتے ہیں تو دیکھا شراب پانی سے زیادہ سستی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو بھائی, کیوں مسلمان ہو, کس بیس پر تم مسلمان کہتے ہو, نام بھی مسلمان نہیں, کیونکہ وہاں کا قانون یہ ہے کہ آپ اسلامی نام نہیں رکھ سکتے جس جگہ جانا ہوا. تو پوچھا کہ کیسے وہ تو مسلمان ہے, کہ ہم پورک نہیں کھاتے, بس سور نہیں کھاتے, اس وجہ سے ہم مسلمان. ہم نے کہا یار اس کو مضبوط پکڑ لو, یہ بہت اچھی چیز ہے, پکی بات ہے, اب کیا کرنا ہے, ایک دھاگا بھی اگر بیٹھا ہو باقی ہے کام لوگ باقی رہنے کے لیے, تو ایک دھاگا رہیں گے تو بھائی, مگر ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ صرف تم کو کلمہ یاد دلانے کا تھا, نام رکھنے کا تھا, تمہارا نام اسماعیل, تمہارا اسحاق, تمہارا محمد, تمہارا احمد. اب جب ہم نے نام رکھنے شروع کیے ان کے, تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہنے کہ کیوں, ہم نے کہا کیوں رو رہے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے آبا نے ہمارے اما ابا نے بچپن میں ایسا کوئی نام ہمیں دیا تھا. انڈیا کے بعد میں آپ کو ایک سنا کے ختم کر دوں, سوا کا ختم کر رہے ہیں ایک دو منٹ پڑے, انڈیا کا ایک حصہ سنا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. انڈیا جہاں پہ ماشاءاللہ علماء کی تعداد ہے, دینی مدرسے ہیں, اور یہ اللہ گزرے بے شمار محنت چل رہی ہے, 70 سال سے تو محنت چل رہی ہے, یہ بھی تبلیغ کی بھی مدرسے ہیں سب ہیں. ہم گئے ادھر, جو آندھرا کے لوگ ہیں وہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پہچان سکتے ہیں میری بات کو, ہم انگول کی طرف گئے, لکشٹی پیٹ, چلکنگری پیٹ, یہ ایریے پہ ہمارا جانا ہوا. وہاں ہم نے سوچا کہ ناشتہ کریں, غیر مسلم کی ایک مسلمان کی دکان میں ناشتہ کریں, جماعت جا رہی تھی, تو ہم نے تلاش کر کے ایک مسلمان کی ہوٹل معلوم کی کہ کہیں بھی یہ مسلمان کی ہے. اندر جو گئے تو ہمارے حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی, پورا قد ادب ایک انسان کی بقدر بت بنا ہوا تھا, کون سا ایک انسان کے ہوتا لکڑی کا بت بنا ہوا, اس پہ ہار پڑے ہوئے ہیں, اس پہ بٹو لگے ہوئے ہیں, اس پہ اگربتی جلی ہوئی ہے, اور اس کے سامنے چراغ جل رہا ہے, پوجا کرنے کا جو بت پرستی کرنے کا جو پورا سامان ہوتا ہے وہاں پہ تھا. اور ہمارے لیے تجربہ نیا تھا, اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا, ہمارے ساتھ عجیب سا لگا. ہمارے ساتھی نے کہا کہ آپ بار بار تو بلڈنگ غیر مسلم کی ہوتی ہے, مسلمان چلا رہا ہوتا ہے تو بلڈنگ والا کر دیا, ہم اپن چاہیے, مگر معلوم کرنے پر پتا چلا کہ نہیں, بلڈنگ بھی مسلمان کی ہے, ہوٹل بھی مسلمان کی, اور مزید بڑا یہ معلوم ہوا کہ کاؤنٹر پہ اونر ہی بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارا تو ناشتہ نہیں کیا گیا, تحقیق تعلیم ہوئی عجیب سا لگا. ہم آ جا کے اس سے بات کرنے لگے, اس سے نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام سید حسن ہے, سید ہے حسن ہے. ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں, مسلمان تو پوجا نہیں کرتا کسی کو, تو اس نے جو بات کہی وہ سننے کی ہے, اس نے کہا کہ مودی صاحب آپ کو چندہ ہونا ہے تو چندہ لے بیٹھے, اس کو کچھ مت بول, اس کی پوجا کرنے پر ہمیں روزی ملتی ہے, ہماری روزی اس کی پوجا سے بندی ہوئی, مسلمان ہے. پھر ہم پان کے ڈبے پہ گئے, وہاں پہ بھی ایسی کچھ لگ رکھا ہوا تھا, اس نے اس سے بھی بات کی تو اس کا بھی نام ایسے تھا کچھ مسلمان. ہم نے کہا کیا قصہ ہے یہاں پہ, یہاں پہ کیا کیا جماعتیں وہاں سے نہیں آتی, علماء نہیں ہوتے یہاں پہ, تو اس نے کہا کہ اس میں کیا خراب بات ہے, یہ کیا خراب بات ہے, یہاں سے 500 کلومیٹر تک آپ جاؤ ہر گھر میں آپ کو یہ چیز ملے گی. اور میرے دوستوں یہ جمائکا, یہ برازیل, یہ پنام, یہ جتنے ساؤتھ امریکہ کے علاقے ہیں وہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جن میں طلب ختم ہو گئی، اللہ کی عظمت ختم ہو گئی، آخرت کا دھیان ختم ہو گیا، وہ نہیں آئیں گے کسی مولوی کے پاس، وہ نہیں آئیں گے کسی مسجد کو، وہ نہیں جائیں گے کسی ایسی ویب سائٹ پہ جہاں ان کو دینی صحیح معلومات مل سکے، وہ کوئی لٹریچر پڑھنے کو تیار نہیں، ان کے دل میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. اب ان کو ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کو یاد دلانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ کون کرے گا؟ یہود و نصارا کریں گے، برہمن کریں گے، بدھسٹ کریں گے، دہریے کریں گے، کون کرے گا اس ذمہ داری کو؟ یہ ہے جو اس امت مسلمہ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آرام کی قربانی کرنی پڑے گی، ہم کو اپنا اسکیجول ری اسکیجول کرنا پڑے گا، ہم کو ہمارے پروگرام میں اللہ کے دین کی محنت کو شامل کرنا ہوگا، ہمارے مال میں اللہ کے دین کا حصہ ہے، ہمارے وقتوں میں اللہ کے دین کا حصہ ہے، ہماری صلاحیتوں میں اللہ کے دین کا حصہ ہے. الرحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر ہی رحمان رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سب سے بڑا رحم یہ ہے انسانیت کو جہنم سے بچانے کا. سب سے بڑا رحم پیغمبر کرتے تھے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا. سراپا رحمت، سراپا نور ذات گرامی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرتے تھے، وہ جاتے تھے ان کے پاس، اپنے آپ کو اتارتے تھے. کیسی بے عزتی آپ کی کیجیے بھائی، ایک نیا آدمی جس کے پاس دین کی کوئی عظمت نہیں، آپ جائیں گے تو وہ عزت دے گا آپ کو، وہ کوئی رسپانس دے گا آپ کو، وہ کوئی اپریشیٹ کرے گا آپ کی بات پہ، وہ تو تھوک بھی سکتا ہے، وہ تو گالی بھی دے سکتا ہے، وہ تو مار بھی سکتا ہے، وہ تو جھوٹا بھی بول سکتا ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی پیچھے لگا سکتا ہے، وہ تو خود بھی تھپڑ مار دے سکتا ہے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو بھگت کر چھوڑ دیا تھا، صحابہ کرام نے ان سب چیزوں کو بھگت کر چھوڑ دیا تھا، اور ان کا تو انداز ہی دوسرا تھا، ان کو تو غیروں میں ہی جانا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں اندر فولڈر میں آ جانے کے بعد پھر کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب جو اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں دین کی محنت کر رہے ہیں، صحابہ میں دین کی محنت مسلمانوں میں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو آ گیا سو آ گیا، ختم، ٹوٹلی آ جاتا تھا، 100% آ جاتا تھا، وہ تو غیر ہی رہتا تھا دینے کے واسطے دعوت. صرف ایک دو مرتبہ اس کی ضرورت پیش آئی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے میں ایک دو غلط باتیں ہو گئی تھی، ایک بات غلط ہو گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک سال کا موقع دیتا ہوں تمہارے پورے قبیلے سے یہ غلط بات نکل جانا، ورنہ پورے قبیلے کو سزا دے دوں گا. صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے. تو اس کو تو انداز بھی دوسرا تھا، وہ تو جان پہ کھیل کے کرنا پڑتا تھا، اور یہاں تو تھوڑی سی قربانی مجھے اور آپ کو دینی ہے، ہم اس میں سستی کریں؟ اللہ پاک کی اتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، قدم قدم پر نعمت، منٹ منٹ پر نعمت، سیکنڈ سیکنڈ پر نعمت، ہزاروں کروڑوں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی نعمتوں کا احسان، ان کے احسان کا شکریہ، اور اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں میرے دوستوں، اس کو مجھے اور آپ کو لینا ہے. اس کے لیے یہ جماعتوں کی نقل حرکت ہے، اس کے لیے جماعتوں کا پیغام ہے. مجھے بھی کھڑے ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑے ہونا ہے، مجھے بھی قربانی دینی ہے، آپ کو بھی قربانی دینی ہے، مجھے بھی اپنا اسکیجول چینج کرنا ہے، آپ کو بھی چینج کرنا ہے. سب مصروف لوگ ہی ہوتے ہیں، فارغ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جو اجتماع آ رہا ہے، اس اجتماع سے کچھ وقت اللہ کے راستے میں دینے کی عادت تو ڈالو میرے دوست. یہ گزارش ہے آپ سے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.